بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارہ فکر و خبر اور اسلامی افکار ڈاٹ کام کی جانب سے مسائل حج پر مولانا انصار صاحب ندوی مدنی مظل اللہ العالی کا خطاب اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علما ربی ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا ادارہ فکر و خبر دراصل ایک دعوتی ادارہ ہے، جس کا اہم مقصد جہاں صحیح قبروں کو انسانیت تک پہنچانا ہے، اسی کے ساتھ اس شفیق پروردگار کے محبت بھرے پیغام کو، اس کے تحفے کو انسانیت میں عام کرنا ہے. اسی لیے اس کے مختلف شعبے ہیں، انہی میں سے ایک اہم شعبہ اسلامی افکار اور فکر و خبر فقہ شافعی مسائل کا گروپ ہے. اسلامی افکار کے اندر آپ کو تمام اہم موضوعات پر آڈیوز دستیاب ہیں. بھٹکل کے اندر جو مختلف جمعہ بیانات ہوتے ہیں، اسی طرح سابق امام و خطیب جامع مسجد سٹی بنگلور مولانا ریاض الرحمان صاحب رشادی اور مولانا عبد الباری صاحب ندوی امام و خطیب سابق جامع اسلامیہ بھٹکل کے، ان کے بھی خطابات ہیں. اور پھر اس کے علاوہ مختلف اہم موضوعات پر آپ کو خطابات سننے کا موقع ملے گا. اسی کے ساتھ جہاں تک فکر و خبر فقہ شافعی گروپ ہے، تو جو مسائل عوام کی طرف سے آتے ہیں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. اسی طرح ہفتہ واری درس حدیث اور مختصر آڈیوز اہم موضوعات پر لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. آج کا یہ پروگرام حج کے موضوع پر ہے، حج کی مناسبت سے ہے. آپ بخوبی واقف ہے آج اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور اس کے صحیح ادا کرنے پر اسلام نے کس درجہ ابھارا ہے، کس درجے فضائل ہیں، اور بے احتیاطی پر کس درجے وعیدیں ہیں. اسی لیے ہم بہت ہی مشکور ہیں، آج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں استاد محترم مولانا انصار صاحب خطیب مدنی ندوی استاد حدیث و فقہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل و امام مسجد ملیا، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ انشاءاللہ حج کے مسائل پر اور جو مسائل اور جو مشکلات عام طور پر آدمیوں کو وہاں پر پیش آتے ہیں، جو مسائل پیش آتے ہیں، اس سلسلے میں وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. امید ہے کہ آپ بغور اس کو دیکھیں گے اور سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ صحیح مسئلے جان کر اس پر صحیح طور پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے. میں مانا سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالی اپنے بندوں پر حد درجہ شفیق و رحیم ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے مختلف ایسے مواقع فراہم ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے کرا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے. رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو الوداع کیے ہوئے ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ شوال سے بندوں کے اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب ہونے کے لیے اور ایک اور موقع عطا فرمایا. اور جس طرح ہم سب جانتے ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذلحجہ کے 10 دن یہ عشور حج قرار پائے، اور حاجی آدمی انہی دنوں کے اندر حج کا سفر کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکن کی ادائیگی پر بڑا زور دیا ہے، اور قرآن مجید پر میں بھی اس پر بہت زیادہ تاکید آئی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، گویا کہ اسلام کو ایک ستون سے تعبیر کیا گیا، اور وہ عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے. تو ان میں ایک اہم ترین ستون حج کا ادا کرنا ہے. اللہ تعالی نے اس مقیس زمین کو جہاں پر حج ادا کیا جاتا ہے اس قدر مقدس بنا دیا کہ ہم لوگ ہر دن پانچ نمازوں کی ادائیگی میں اس طرف رخ کرتے ہیں. اور اس فریضے کی اہمیت کے جاننے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، جتنے صلحاء اس امت کے گزرے ہیں، اللہ تعالی نے اس مبارک گھر کے قصد کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائی اور اس گھر کا انہوں نے قصد کیا. حج کی ادائیگی مستطیع پر فرض ہے، اور جو حج کے فریضے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو اس فریضے کے سلسلے میں کوتاہی برتا ہے وہ یقیناً خطرے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مستطیع شخص پر حج بیت اللہ کے قصد کرنے کو فرض قرار دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے اندر فریض حج کی ادائیگی پر بڑا زور دیا ہے. ایک روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، تعجلوا الی الحج، حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہیں کوئی ایسا عارضہ لائق ہو جائے جس کی وجہ سے تم اس فریضے کو ادا نہ کر سکو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، پتہ نہیں آدمی کو کون سا مرد لاحق ہو جائے، اس کی جو سواری سفر کے لیے ہے وہ اپنی اس پر وہ سفر کرنے کے وہ قابل نہ رہے، یا تو پھر اس کو کوئی ایسی حاجت لائق ہو جائے جس حاجت کے پیش آنے کی وجہ سے وہ اس سفر کو آگے نہ بڑھا سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ نظام بنایا تھا. سنن سعید ابن منصور رضی رحمہ اللہ کی سنن کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ذمہ داروں کی چند ٹولیاں بنائی اور انہیں مختلف علاقوں کے اندر بھیجا اور ان کو اس بات پر مامور بنایا کہ دیکھو جو شخص مستطیع ہو اور پھر بھی حج کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہو اس پر جزیہ لاحق کر دو اور اس سے جزیہ کا مطالبہ کرو، جبکہ جزیہ کا مطالبہ مسلمان سے نہیں ہوتا بلکہ غیر مسلم سے ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا ہے جو ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زاد و راحلہ رکھتے ہوئے حج نہ کرے مجھے پرواہ نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا وہ نصرانی ہو کر مرے. اس اعتبار سے اس مبارک مہینے کے اندر شوال کے مہینے کے اختتام پر ہم ہیں اور ذیقعدہ کا مہینہ آنے ہی والا ہے، ہم لوگوں کو اپنی استطاعت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر شرعی اعتبار سے ہم مستطیع ہوتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر ہم کو لنگڑے لولے آزار کی بنیاد پر اس فریضے کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہ کرنی چاہیے، جبکہ ہمارے سامنے نبوی تعلیمات اس بات کی ہے کہ اس کی ادائیگی میں جلدی کی جائے، اور ادائیگی میں تاخیر کرنے کی صورت میں یا جھوٹے موٹے و جھوٹے آزار کی بنیاد پر اس فریضے کی ذمہ تاخیر کرنے کی صورت میں آدمی خطرے میں ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ایسا سبب پیش آ سکتا ہے جس کی وجہ سے اس فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں اس سے کوتاہی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کی ہماری صحیح رہنمائی فرمائی. حج کے فریضے کے سلسلے میں بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور تابندہ تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے. جبکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج ادا فرمایا تھا, وہ دد ہجری میں تھا اور اس کو ہم حجت الوداع کو کہتے ہیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امارت کے اندر لوگوں کے ایک صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تھا اور انہوں نے حج کو ادا فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مفودہ پیغامات کے پہنچانے کی ذمہ داری بھی انہوں نے انجام دی تھی. اور 14 صحابہ ایسے ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے کل اعمال پوری طرح منقول ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خذوا عنی مناسککم کے بار بار تکرار کے ذریعے سے صحابہ کرام کے اندر جذبہ پیدا کیا کہ وہ میرے ہر عمل کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں اور بعد میں آنے والی امت تک ان کاموں کو بے کم و کاست پہنچانے کی فکر کر لیں. بلکہ بعض روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ فرما دیا تھا, شاید آئندہ سال میں تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں, لہذا تم کو میرے اعمال کے سلسلے میں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو پوری طرح اخذ کر کے اس امانت کو امت تک پہنچانا چاہیے. ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حضرت عقبہ بن حابث رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا, افی کل عام یا رسول اللہ, کیا ہر سال ہم کو حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر سکوت اختیار فرمایا, آخر میں فرمایا, نہیں, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور اس کی تم استطاعت نہ رکھ سکتے تھے. البتہ اگر کوئی نظر کے ذریعے سے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیتا ہے, پھر اس صورت کے اندر یہ اپنے تے ان کا فرض کردہ حج ہے, لہذا اس کا ادا کرنا اس پر ضروری ہو جاتا ہے. حج کے فضائل کے سلسلے میں ہم لوگوں نے بارہا روایات سنی ہوگی, ایک دو روایتوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے اندر مزید تشویق پیدا ہو اور ہمارے اندر شیطان اور نفس کی وجہ سے اس سلسلے میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کا بھی سد باب ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الحج العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے مابین جتنے بھی صغائر گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے, اور حج مبرور کا ثواب جنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بن سکتا. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت سنائی, جو آدمی حج کر لیتا ہے, رفض اور فسوق سے اپنے حج کو بچائے رکھتا ہے, وہ اس ایسے گناہوں سے پاک و صاف اپنے گھر کو واپس ہوتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے. تو اس اعتبار سے ایک مبارک سفر اور عبادت کا سفر آدمی کے گناہوں کی دھلائی کا بہترین ذریعہ ہے, اور یہ حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت کے جملہ طریقوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے, یہ بدنی عبادت ہوتی ہے, نماز کی ادائیگی ہوتی ہے, اس کے اندر بدنی عبادت ہوتی ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی میں مالی عبادت ہوتی ہے, لیکن حج کے اندر بدنی عبادت بھی ہے,
مالی عبادت بھی ہے، اس کے اندر اپنی زبان کا استعمال بھی ہے، اس کے اندر قلب کا استعذار بھی ہے، اور اس کے اندر اپنے جوارے کا بھی استعمال ہے. اس اعتبار سے یہ عبادت جملہ عبادت کے طریقوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگی جائے، اے اللہ اس فریضے کی ادائیگی کی مجھے توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور بھی ضرور سنے گا. استطاعت نہیں ہے، استطاعت اللہ تعالیٰ استطاعت عطا فرمائے گا. استطاعت ہے تو اس سلسلے میں جو بھی آزار پیش آتے ہیں یا جو بھی مسائل اس سفر کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، انشاءاللہ وہ سب رکاوٹیں دور ہوں گی اور یہ سفر کے لیے آدمی کے لیے ماحول سازگار ہوگا، اور آدمی کے لیے سفر کے اندر وہ ایمانی لذت و حرارت نصیب ہوگی جو آدمی کو بہترین کھانوں کے اندر یا سرمائے کی کثرت میں حاصل نہیں ہو سکتی. ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ حج کی ادائیگی ہر ایک پر نہیں ہے، بلکہ حج کی ادا کرنے کے لیے آدمی کا عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، مستطیع ہونا ضروری ہے. البتہ اگر کوئی نابالغ حج کرے حج ہو جائے گا، غلام حج کرے حج ہو جائے گا، اور اسی طرح عقل کے بغیر حج کیا جائے حج تو ہو جائے گا، لیکن شریعت نے ان چیزوں کے ساتھ حج کرنے کو پابند بنایا ہے. نابالغ حج کرے، بلوغ کے بعد اس کو حج کرنا پڑے گا. تو اس موقع پر ہم کچھ ان امور کو جاننے کی کوشش کر لیں جس کے ذریعے سے اس فرائض کی ادائیگی، اس فریضے کی ادائیگی صحیح معنوں میں ہو. آدمی اس سفر کا ارادہ کر لیتا ہے مادی طور پر، اور ساز و سامان کے اعتبار سے سبھی چیزیں اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن اپنے جذبات کے اعتبار سے تیار ہونا اور اس سلسلے میں معلومات کا حاصل کر لینا یہ ازحد ضروری ہے. کیونکہ حج کے اعمال اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتے جب تک کہ عملی طور پر آدمی اس کو انجام نہیں دیتا، اور ایک تاجر تجارت کے کرنے سے قبل تجارتی امور سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، تو ضروری اس بات ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی سے قبل بھی وہ کسی جانکاری رکھنے والے سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کر لے، تاکہ اس کے تمام اعمال بدرج اتم ادا ہوں اور اس کے یہ اعمال اللہ کے یہاں اجر و ثواب کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنے. ساتھ ہی ساتھ جب اس عبادت کی ادائیگی کے لیے آدمی جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف و پاک کر لے، کیونکہ وہ پاکیزہ زمین کی طرف جا رہا ہے، جو زمین دنیا کی سب سے زیادہ مبارک ترین زمین ہے، جہاں کی ایک نماز کی ادائیگی ایک لاکھ نماز کا ثواب رکھتی ہے، اور اسلامی ایک بڑی تاریخ اس زمین سے وابستہ ہے. تو اپنے دل کی صاف صفائی اور پاکیزگی اس اعتبار سے ہے کہ اپنے کسی کے ساتھ ناچاقی ہو، دشمنی ہو، اس سبوں سے معافی مانگ لے، اور اپنے حقوق العباد کے سلسلے میں جو کوتاہی بھی ہے اس کی سچی پکی معافی ان سے مانگ لے، اور ساتھ ہی ساتھ حقوق اللہ کے اندر بھی جو کوتاہی بھی ہے توبہ اللہ تعالیٰ سے، توبہ کے شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لے. اب آدمی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا، اور اس کے اندر 8-10 دن لگتے تھے، تو اس اعتبار سے ذہن و دماغ اس مقدس زمین کے احترام کی سے معمور ہوتے تھے، اور وہاں جانے کے بعد دل کے احساسات اور اس زمین کا تقدر یہ آپس میں مل کر آدمی کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی تھی. لیکن اب تو ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے کہ آدمی چند گھنٹوں کے اندر پہنچ جاتا ہے، تو اپنی تجارتی مصروفیات اور مشاغل کی وجہ سے وہ کیفیات نہیں پائی جا سکتی جو کیفیت اس زمین کی حاضری پر ہونی چاہیے۔ اس بات کو اچھی طرح جان لیا جائے کہ اللہ تعالی نے اس زمین کا تقدس اس قدر بڑا دیا ہے کہ آدمی دنیا کے جس کونے سے بھی جائے گا، حج و عمرے کی ادائیگی کی نیت سے جائے گا، تو اس زمین پر داخلے سے قبل میقات پر اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات متعین فرمائی ہیں، ذو الحلیفہ، جحفہ، قرن المنازل، ذات العرق، اور ذات العرق یہ جو ہے میقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائی ہے۔ ذو الحلیفہ یہ مدینے والوں کی میقات ہے، جحفہ یہ شام اور شام کی طرف سے جتنے علاقوں سے لوگ آتے ہیں ان کی میقات ہے، یلملم ہندوستان اور یمن کے بعض حصوں سے آنے والوں کی میقات ہے، ذات العرق عراق سے آنے والوں کی میقات ہیں، اور اسی طرح سے قرن المنازل اس رخ پر جو علاقے پڑتے ہیں ان سے ان کے آنے والوں کی میقات ہیں۔ ہن لہن ولمن آتا علیہن من غیر اہلہن لمن اراد الحج والعمرہ، حج و عمرے کے ارادے سے جو شخص بھی آئے گا تو ان میقاتوں پر پہنچنے کی صورت میں یا ان میقاتوں کے محاذات پر پہنچنے کی صورت میں اس کو احرام باندھنا ضروری ہوگا، بلا احرام کے وہ جو ہے اس مقدس زمین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے کے اعمال بتائے ہیں، علماء کرام نے ان اعمال کو 4 رکنوں میں تقسیم کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے 4 رکنوں کا ہونا ضروری ہے، اور ان میں پہلا رکن میقات احرام باندھنا ہے۔ جب احرام کی بات آئی تو اس صورت میں یہ بھی جان لیا جائے احرام کسے کہتے ہیں۔ احرام کہتے ہیں نیت کرنے کو، ورنہ عمومی طور پر یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ 2 چادروں کا بدن پر 2 چادروں کا استعمال کرنا یہ احرام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سلے ہوئے کپڑے پر بھی نیت کر لیتا ہے تب اس صورت میں وہ محرم ہو جاتا ہے، اور فوراً اس کو سلے ہوئے کپڑے اتارنا ضروری ہوتا ہے۔ تو احرام کہتے ہیں عمرے کی یا حج کی نیت کرنے کو۔ تو اس اعتبار سے آدمی احرام باندھنے سے قبل اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو اتار دے، اور اس کے بعد احرام باندھنا اپنے سفید چادریں استعمال کریں۔ البتہ آج کل عمومی طور پر ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے، تو ہوائی جہاز پر بیٹھنے کے بعد اور ہوائی جہاز کے اڑان کے بھرنے کے بعد وہ نیت کرے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ میقات کے آنے کا انتظار کر لے اور ہوائی جہاز کی طرف سے اعلان ہو کہ میقات آنے والی ہے، بہت ممکن ہے کہ اسے نیند لگ جائے اور میقات گزر جائے اور وہ بغیر احرام کے میقات کے اندر داخل ہو۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب اس کا سفر شروع ہونے ہی والا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے چاہیے کہ وہ عمرے کی نیت کرے۔ نویت العمرہ واحرمت بها للہ تعالی، کہ میں نے عمرے کی نیت کی اور میں نے عمرے کے لیے احرام باندھا اور میں نے عمرے کی نیت کر لی۔ اب جیسے ہی احرام باندھ لیا، اب اس کا کام یہ ہے کہ اپنی زبان پر تلبیہ کو جاری رکھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ جو ہے حج کے مختلف اعمال پر آپ نظر ڈالیں گے، آپ کو جا بجا اللہ تعالی کی وحدانیت کا سبق ملے گا۔ تلبیہ بھی حقیقت میں اللہ کی وحدانیت کا ایک ترانہ ہے، اور اس بات کا اقرار ہے، اے اللہ تیری ہی ذات مشکل کشا ہے، تیری ذات ہی حاجت روا ہے، اگر کسی کے سامنے تیری ذات کے سامنے ہی پیشانی رگڑی جا سکتی ہے، تجھی سے تجھی کے تیرے ہی سامنے ہم اپنے حاجات رکھتے ہیں اور تو ہی ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے، جا بجا اس کا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ جو صورتیں طواف کی سنت رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہے اس کے اندر بھی توحید کا پیغام ہے۔ صفا مروہ کے اوپر کلمے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے اندر بھی توحید کا پیغام ہے۔ تو ہم لوگ جب احرام باندھے تو ہماری زبان پر لبیک اللہم لبیک ہی کا ترانہ جاری ہو، یہاں تک کہ ہم کعبہ مشرفہ کو دیکھیں اور اپنے دوسرے رکن یعنی طواف کو شروع کر لیں، اس وقت ہماری زبان پر تلبیہ ہی کا ورد ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگ جب احرام باندھیں گے اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے تھے اور باب بنی سہم سے نکلے تھے، اگر ممکن ہو تو اس سنت کی ادائیگی بھی کی فکر کی جائے، ورنہ جس دروازے سے داخلہ آسان ہو وہاں سے داخل ہوا جائے۔ اس موقع پر ہمارے علماء فرماتے ہیں جو دعا کعبۃ اللہ کے دیدار پر کی جاتی ہے وہ عند اللہ مقبولیت پا جاتی ہے، قبول ہوتی ہے، لہذا اس موقع پر اپنے لیے اخروی کامیابی، اللہ کی رضا، حسن خاتمہ اور اس مقدس گھر کی زیارت کے مفید ہونے کو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور جو بھی اس کی مرادیں ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھے، وہ کبھی خائب اور خاطر اپنے گھر واپس نہ لوٹے گا۔ جب وہ آگے بڑھے گا تو اس کے دوسرے رکن کا آغاز ہوگا عمرے کے، اور وہ دوسرا رکن جو ہے طواف ہے۔ طواف کے 7 چکر ادا کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک عمل استباء کا ہے، ایک عمل رمل کا ہے۔ استباء کہتے ہیں کہ آدمی جو چادر اوپر کو ڈال لیتا ہے وہ اس کا ایک کنارہ اپنے دہانی بغل سے نکال کر اس کو بائیں کندھے پر ڈال دیتا ہے، گویا کہ اس کا دایاں کندھا کھلا رہتا ہے، اس عمل کو استباء کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر شروع کے 3 چکروں کے اندر رمل بھی ہونا چاہیے۔ رمل کا مطلب یہ ہے تیز قدم بڑھائے اور اس ایسی حرکت استعمال کرے، ایسی حرکت بنائے جس طرح کہ وہ دوڑ رہا ہے۔ بھیڑ بھاڑ کے اندر دوڑنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اپنی حیات اس طرح بنا لے جس کے ذریعے سے نبوی سنت پر عمل کا ثبوت ہو۔ البتہ اس عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، رمل کا عمل سنت ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ ہم پر لازم اور واجب ہے۔ طواف کی کیفیت اس طرح سے ہو کہ حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر کھڑا ہو اور طواف کے 7 چکروں کی نیت کر لے، اللہ توفیق دے، حجر اسود کو بوسا دے، بوسا دینا ممکن نہ ہو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسا دے یا کوئی چیز لگا کر اس کو بوسا دے، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو ہاتھ اٹھا لے اور اپنے طواف کے آغاز کا گویا اشارہ دے۔ طواف کا آغاز اس طور پر ہوگا کہ اس کا بایاں کندھا کعبہ مشرفہ کی طرف ہوگا، اس کا دانا کندھا یہ مسجد حرام کی طرف ہوگا۔ اس طریقے سے وہ 7 چکر مکمل کرے گا۔ طواف کے اندر مختلف دعائیں علماء نے لکھی ہے، کوئی مخصوص دعا اس کے اندر منقول نہیں ہے۔ البتہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے مابین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کے ورد کو اپنی زبان پر جاری رکھے اور اس کو پڑھتا رہے۔ جب وہ حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر پہنچے گا اس کا 1 چکر مکمل ہوگا، اس طریقے سے اپنے 7 چکر مکمل کرے گا۔ لیکن اس بات کو ملحوظ رکھا جائے ہمیں حکم جو دیا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ کے طواف کا، لہذا اپنے جسم کا کوئی حصہ یا اپنا کوئی اپنا جسم حتیم میں یا حتیم کے کسی حصے میں داخل نہ کرے جس کی وجہ سے اس کا وہ چکر ناقص قرار پائے۔ جب اس کے ساتھ چکر مکمل ہو تو اس صورت کے اندر اللہ تعالی کے حکم کے مطابق مقام ابراہیم پر جا کر وہ دو رکعتیں سنت طواف کی سنت دو رکعتیں ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالی نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کا حکم دیا ہے، اگر اس جگہ پر بھیڑ ہو تو کسی دوسری جگہ پر مسجد حرام سے اندر یا مسجد حرام سے باہر وہ ادا کر سکتا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکعتوں کی ادائیگی کے بعد صفا کی طرف قد فرمایا تھا اور صفا اور مروہ اس کا سات چکر لگانا یہ عمرے کا تیسرا رکن ہے۔ عمومی طور پر آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جلدی سے صفا پر چڑھ جاتے ہیں اور ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما، اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اور کلمہ توحید کا کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد چلنا شروع کرتے ہیں۔ نبوی تعلیمات یہ بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر طویل دعا فرمائی تھی، اسی طرح سے مروہ پر بھی آپ کا عمل تھا اور ہر چکر کے ختم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل دعا کرنا ثابت ہے۔ صفا سے ہماری سعی کا آغاز ہوگا، مروہ پر جانے کے بعد ایک چکر ہمارا مکمل ہوگا، یہ تصور نہ کیا جائے صفا سے چل کر واپس صفا پر آنے پر ایک چکر ہوتا ہے، اس اعتبار سے سعی کا آغاز صفا سے ہوگا اور اس کا اختتام مروہ پر ہوگا۔ مروہ پر اختتام کی صورت میں ہم نے عمرے کا تیسرا رکن ادا کر دیا، اب ہمارے ذمے چوتھا رکن رہ جاتا ہے اور وہ ہے بال کا چھوٹا کرنا یا بال کا مڈا دینا۔ اللہم اغفر للمحلقین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دعا دی ہے، اس اعتبار سے ہر مومن کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو حاصل کرنے والا بنوں، لہذا میں اپنے سر کے بال مڈاؤں گا۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو پھر بال کاٹ کر قصر جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ اپنا احرام اتار سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اس چار اراکین کی ادائیگی کے بعد اب اس کے لیے سبھی چیزیں جو ایک محرم کے لیے حرام ہوتی ہے جائز ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے محرم کے لیے کیا چیزیں حرام ہیں جس کے کرنے کی بنیاد پر اس کو فدیہ دینا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چند چیزیں محرم کے لیے حرام ہیں، ان میں ایک چیز مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا احرام کی حالت میں حرام ہے، دوسری چیز احرام کی حالت کے اندر خوشبو کا استعمال کرنا ممنوع ہے، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے پہننے سے پہلے خوشبو کا استعمال کیا تھا، اگر کوئی احرام کے پہننے سے پہلے خوشبو کا استعمال کر لیتا ہے اور احرام کے پہننے کے بعد اس کے کچھ اثرات باقی رہ جاتے ہیں تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں محرم کے لیے تیل کا لگانا حرام ہے اور ناخون کا تراشنا حرام ہے، بالوں کا بنوانا حرام ہے، اور اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرنا جائز نہیں، اسی طرح مجامعت کے مقدمات یہ بھی جائز نہیں، اسی طریقے سے محرم کے لیے حدود حرم کے اندر شکار کرنا بھی ممنوع ہے، یعنی وہ حالت احرام کے اندر ما دم تم حرما، قرآن مجید کا حکم ہے جب تک وہ حالت احرام ہو تو اس صورت کے اندر وہ شکار بھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے حالت احرام کے اندر عقد نکاح بھی درست نہیں ہے، عقد نکاح نہ کرے. اسی طریقے سے حالت احرام کے اندر حدود حرم کے جانوروں کا شکار کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو ان چیزوں کا حالت احرام میں کرنا ہمارے لیے ممنوع ہے. یہ تو عمرے والے اعمال ہوئے، عمرے والے اعمال سے متصلی حج کے اعمال بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل دیکھا جائے تو ان کا حج کا عمل تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. اسی اعتبار سے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے حج کی تین قسمیں بتائی ہے، ایک حج افراد، ایک حج تمتع اور ایک حج قران. حج افراد کا مطلب یہ ہے آدمی حج کے مہینوں کے اندر حج کے ارادے سے میقات سے احرام باندھ لیتا ہے، اور اعمال حج کے مکمل کر لینے کے بعد وہ حل میں جا کر پھر اپنا عمرہ ادا کر لیتا ہے. حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اشور حج کے اندر میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے، عمرہ مکمل کر لینے کے بعد وہ تمام چیزیں اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے جو حالت احرام میں اس کے لیے حرام تھی. پھر جب حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، آٹھ ذی الحجہ کو وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر پھر وہ اپنے حج کے اعمال کے لیے رخصت مینا کے لیے روانہ ہوتا ہے. تمتو اس وجہ سے اس کو کہا گیا کیونکہ اس نے حج و عمرہ کے درمیانی مدت کے اندر وہ چیزیں، جو چیزیں حالت احرام میں حرام تھی اس سے وہ لطف اندوز ہوا، اور دوسری بات یہ ہے اس کو حج کے احرام کے لیے اپنے میقات جانے کی ضرورت نہ پڑی. البتہ متمتع کے لیے ایک دم تمتع دینا ضروری ہے، یعنی وہ ایک بکرا اللہ تعالی کے راہ میں قربان کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے لیے یہ چھوڑ دی ہے تو وہ شکرانے کے طور پر یہ چیز اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرے. حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ وہ حاجی آدمی میقات سے حج و عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ لیتا ہے اور عمرے کے اعمال حج کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور ان تمام عملوں کو ایک ہی احرام کے ساتھ انجام دے دیتا ہے. البتہ اس پر بھی دم دینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک ہی عمل کے ساتھ دونوں عمل انجام دیے. اب یہاں پر ہم لوگ حج کے اعمال کا آغاز کریں. حج کے سلسلے میں یہ جانا جائے، جس طرح ہم نے ارکان عمرہ معلوم کر لیے اسی طرح ارکان حج بھی ہیں. البتہ اس کے اندر وقوف عرفہ کا اضافہ کیجئے، اور طواف سے مراد طواف افادہ یا طواف رکن مراد لیجئے، تو اس کے ذریعے سے حج کے ارکان مکمل ہو جاتے ہیں. ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا تھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ذی الحجہ کو مینا تشریف لے گئے، اور آٹھ ذی الحجہ کا مکمل قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا کی وادی میں رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خصوصی عبادت اس دن نہیں فرمائی. البتہ نو ذی الحجہ جو کہ حاجی کی کمائی کا اصل دن ہوتا ہے اور حاجی کا لب لباب یوم عرفہ ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی اور وہاں پر رہ کر اپنے ذہن و دماغ کو اس دن کے لیے تیار فرمایا جس دن کے اندر شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح بندوں پر برستی ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں اور جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ کی صبح کو مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خیمہ باندھا گیا جو کہ حدود عرفات سے باہر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد عرفات کے میدان میں داخل ہوئے، اور وہاں پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع خطبہ دیا جو ہم سب کے لیے زندگی کے ہر موڑ میں رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نمیرہ کے اندر آپ نے قیام فرمایا، پھر اس کے بعد عرفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگ گئے۔ سخرات کے اندر آن صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ یہ سخرات والا حصہ جبل رحمت سے نیچے کو ہے، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تسہیل کے لیے فرمایا کہ عرفے کے میدان میں جہاں بھی قیام کیا جائے وقوف عرفہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اکسو کر دیا، ظہر سے لے کر مغرب تک کے وقت کے لیے حاجی کو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، تلاوت قرآن مجید ہو، اور دو دعائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اس کا مکمل اہتمام ہو، کیونکہ یہ مقبولیت کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفے کے جو کی جائے وہ دعا ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی تھی، اور وہ دعا کلمہ توحید تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد غروب آفتاب تک عرفے کے میدان میں قیام ہونا چاہیے، پھر وہاں سے آدمی مزدلفہ کے لیے روانہ ہو، وہاں پر مغرب کی نماز ادا نہ کرے بلکہ مغرب اور عشاء کی نماز دونوں نمازیں اس کو وادی مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بہت ساری ایسی گڑبڑیاں ان لوگوں میں تھی جس کو قرآن مجید نے اس کو زائل کیا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، وہ مکی لوگ اور جن لوگوں کو مکے کعبۃ اللہ کی پاسبانی کا اعزاز اور شرف حاصل تھا وہ کیا کرتے تھے، وہ مزدلفہ میں رک جاتے تھے اور لوگوں کو عرفات روانہ کر دیتے تھے، لیکن حکم دیا گیا کہ تم لوگوں کو بھی عرفات جانا ہے۔ اسی طریقے سے عرفات سے واپسی کے اوپر مشعر حرام کا جو تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، سے مراد یہ مزدلفہ کی وادی ہے۔ مزدلفہ پہ آدمی پہنچے، وہاں پر آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق ملے، توفیق کرے، ذکر کرے، اور کچھ آرام بھی کر لے، کیونکہ 9 ذوالحجہ کے بعد 10 ذوالحجہ کا دن یہ حاجی کے لیے بہت زیادہ محنت اور یہ بڑا تھکنے کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اس دن بہت سارے ان اعمال کو ان کو انجام دینا ہوتا ہے جس کے لیے کچھ چستی اور کچھ تھکاوٹ کے دور کرنے کے لیے مزدلفہ کے میدان کے اندر آرام کرنا بہتر ہے۔ پھر وہاں سے آدمی وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہوگا، اور راستے کے اندر اس کو ایک وادی محصر ملے گی، یہ وہی وادی ہے جس وادی کے اندر ابراہ کے لشکر کے اوپر اللہ تعالی نے ابابیل کے ذریعے سے پتھر برسائے تھے جس کی وجہ سے اس کا کام تمام ہوا تھا. اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وادی سے تیز رفتاری کے ساتھ چلو کہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہم پر بھی کوئی عذاب نہ آ جائے. مزدلفہ سے مینا جانے کے لیے جو ضعیف اور حاجت مند لوگ ہیں آدھی رات کے بعد جانے کے لیے ان کو اجازت دی گئی ہے, ورنہ دیگر لوگ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوں گے. اب دس ذی الحجہ کو اس کو کیا کیا کام کرنے ہیں؟ دس ذی الحجہ کو اسے تین کام انجام دینے ہیں. ایک تو رمی جمار ہے, دوسرے حدی ہے, اور تیسرے اپنے بال کا منڈانا ہے, اور چوتھے جو ہے طواف افاضہ اور اس کے بعد سعی کا کرنا ہے. ان میں تین عمل تو ہر ایک کو کرنے ہوتے ہیں, قربانی والا معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ میں نے تمتع حج کیا ہے لہذا میں نے بکرا ذبح کر دیا, یہ تو اس کو کرنا ضروری ہے. البتہ جس طرح ہم اپنے علاقے میں رہنے کی صورت میں استطاعت ہوتے ہوئے قربانی کرتے ہیں, اس جگہ پر پہنچنے کے بعد بھی قربانی کرنا ہمارے لیے مسنون اور مستحب ہے, اور اس استطاعت کے ساتھ ادائیگی یہ مومنانہ شعار ہے. بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے پر ہم نے قربانی جو بکرا ذبح کر دیا, نہیں, یہ الگ سے عبادت ہے. ان میں تین عمل, رمی جمار, حلق یا تقصیر, طواف افادہ مع سعی, ان تین کاموں کے اندر کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف صحابہ آئے اور کہنے لگے میں نے فلاں کام پہلے کیا, اس کے بعد میں نے فلاں کام کیا. ہر ایک کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعل ولا حرج, کوئی حرج نہیں, تم یہ عمل کر لو, تمہارا جو ہے عمل مکمل ہو جائے گا. اس سلسلے میں بات جانی جائے, حاجی کے لیے دو تحلل ہوتے ہیں. جس طرح عمرہ کرنے والا چار ارکان کی ادائیگی کے بعد اسے مکمل تحلل حاصل ہو جاتا ہے, لیکن حاجی کے دو تحلل ہوتے ہیں, ایک تحلل اول اور دوسرے تحلل ثانی. رمی جمار, حلق و تقصیر, طواف افاضہ, مع سعی, ان میں سے دو کام آدمی کر لیتا ہے اس کو تحلل اول حاصل ہو جاتا ہے, اور جب تینوں عمل کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کو تحلل ثانی بھی حاصل ہو جاتا ہے. فرق یہ ہے تحلل اول کے حاصل ہو جانے کے بعد جتنی چیزیں محرمات احرام میں تھی وہ سبھی چیزیں اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے, البتہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستری اور صحبت نہیں کر سکتا. لیکن تحلل ثانی کے حاصل ہو جانے کے بعد یہ بھی چیز اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے. اس ضمن میں یہ بات یاد رکھی جائے, جو شخص حج کے ارادے سے آ جاتا ہے اور وہ مینا جانے سے پہلے طواف قدوم کر لیتا ہے اور اس کے بعد سعی کر لیتا ہے, تو اس کے لیے طواف افادہ کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ طواف قدوم کے بعد جو سعی کی تھی وہ سعی کافی ہو جاتی ہے. اسی اعتبار سے اگر کوئی شخص رمی جمار کر لے, اپنے سر کے بال منڈا لے یا اس کو جو چھوٹے کر لے, اس کے بعد وہ اپنے کپڑوں کے اندر طواف افادہ کر سکتا ہے. طواف افادہ کے لیے اب اس کے لیے احرام باندھے رہنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ تحلل اول اس کے لیے حاصل ہو گیا ہے. اس ضمن میں بات بھی ہم لوگ جان لیں, حج کے کچھ واجبات ہیں. واجبات کے اندر ایک واجب یہ ہے کہ آدمی احرام باندھ لے, دوسرا واجب یہ ہے کہ جمرات کی رمی کر لے, تیسری چیز یہ ہے مزدلفہ کے اندر رات گزارے, چوتھی چیز یہ ہے ایام التشریق کے اندر وہ اکثر رات کا حصہ وہ کہاں کو گزارے, منا کی وادی میں گزارے. اسی طرح طواف ودا واجبات میں ہے. فقہا نے وہ تمام چیزیں جو کہ ایک حاجی کے لیے حرام ہے اس چیزوں سے پرہیز کرنا بھی واجب قرار دیا ہے. اب یہ جانا جائے کہ ہم لوگ دس ذوالحجہ کو کتنے شیطانوں کو کنکر ماریں گے. دس ذوالحجہ کو ہمارے لیے صرف ایک شیطان کو کنکر مارنے ہیں، جبکہ 11، 12 اور 13 ان تین دنوں کے اندر ہم لوگوں کو 3 شیطانوں کو پتھر مارنے ہیں. تو یہاں پر ایک بڑا شیطان ہے، درمیانی شیطان ہے اور چھوٹا شیطان ہے. دس ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں جس کو جمرے عقبہ کہتے ہیں، اور یہ جمرہ مکہ مکرمہ پہ قریب تر ہے. اور اس کے بعد کے دنوں کے اندر چھوٹے شیطان کو، درمیانی شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو اس طرح ایک ہی پتھر مارے جائیں گے. تو دس ذوالحجہ کو جب پتھر مارے جائیں گے تو پتھر کے مارتے وقت ہماری نویت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نویت یہ ہو کہ ہمارا بایاں کندھا یہ کعبہ مشرفہ کی طرف ہو، دایاں کندھا مینا کی طرف ہو، اور اس طریقے سے 7 کنکر لے کر بسم اللہ یا اللہ و اکبر کہہ کے ایک ایک پتھر مارا جائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دائرے کے اندر جو ستون لگا ہے یہی شیطان ہے، لہذا اس کو پتھر مارنا مطلوب ہے. بس اوقات پتھر اس کو لگ جاتا ہے اور باہر کو گرتا ہے تو اس کی وہ رمی معتبر نہ ہوگی، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کنکر مارے جائیں اور وہ جو باڑ ہے وہ ستون کے چو طرفہ اس کے اندر کنکر کا گرنا ضروری ہے. اب تو حکومت سعودیہ نے بڑی سہولت کی ہے کہ پہلی منزل، دوسری منزل، اگر اس کے اندر، اس دائرے کے اندر پتھر ہمارا گر گیا، یقیناً وہ اس جو ہے اس حصے میں جا کر پہنچتا ہے جہاں پر پتھر کا گرنا ضروری ہوتا ہے. اس بات کو بھی ملحوظ رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے مارتے وقت اتنا ہاتھ اوپر اٹھایا تھا کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی. ہم لوگوں نے جو تلبیہ والی جو بات کہی تھی، یہ تلبیہ مستقل حاجی اپنی زبان پر جاری رکھے گا، لیکن جہاں اس نے جمرات کی رمی شروع کر دی اب اس کے تلبیہ کا سلسلہ رک جائے گا اور یہی سلسلہ تکبیر سے بدل جائے گا، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی کی کبریائی اور اللہ تعالی کی بڑائی کے بول اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے. یہ 10 ذوالحجہ کی جو رمی ہوگی یہ صبح سورج کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہو جاتی ہے. البتہ اس کے بعد 11، 12، 13 جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، ان دنوں کی رمی بعد زوال شروع ہوتی ہے. چھوٹے شیطان اور درمیانی شیطان کو کنکر مارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ ہٹ کر دعا، طویل دعا کرنا ثابت ہے. البتہ بڑے شیطان پر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کے اندر دعا نہیں فرمائی تھی. اس بات کو بھی جان لیا جائے کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص 12 ذوالحجہ کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہونا چاہتا ہے یا اپنے علاقے کو واپس جانا چاہتا ہے، اس کے لیے چھوٹ موجود ہے. کیونکہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی ومن تاخر فلا اثم علی لمن اتقا، لیکن یہاں پر اشارہ دیا گیا 3 دن مکمل رہنا یہ تقوی کی علامت ہے، لہذا 12 ذوالحجہ کے ساتھ 13 ذوالحجہ کا بھی وہاں قیام ہونا چاہیے. اگر کوئی مجبوری ہو تو 12 ذوالحجہ کو جانے کی صورت میں غروب آفتاب سے قبل مینا کے حدود پار کر لینا ضروری ہے. اگر حدود مینا پار کر نہ سکا تو 13 ذوالحجہ کو بھی اس کے لیے مینا کے اندر قیام کرنا ضروری ہوگا. اس بات کو بھی جان لیا جائے کہ آدمی طواف افادہ کے لیے 10 ذی الحجہ کو جب مکہ مکرمہ جائے گا، اب وہ یہ نہ سوچے اب میں بہت تھکا ہارا ہوا ہوں، لہذا میں مکہ مکرمہ میں قیام کر لوں، وہاں پر میں سستا لوں، نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ طواف افادہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی میں دوبارہ تشریف لے آئے اور اپنے اپنے وقت پر نماز ادا فرمائی اور رمے جمار والا معاملہ کیا. یہاں پر اس بات کو بھی آپ ملحوظ رکھیے، جو بھی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں یا اللہ تعالی کے حکم کی تکمیل میں اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، ہر ایک کے پیچھے بڑی حکمت ہے. رمے جمار کے اندر بڑی حکمت ہے، جس طرح کے صفا مروہ کی سعی کے درمیان میں کچھ حصہ میل اخضرین کہلاتا ہے، جہاں پر مردوں کو تیز رفتاری سے بھاگنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے اندر مصلحت یہ تھی کہ حضرت حاجر علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے لیے اس نے چکر لگائے تھے، تو اس حصے میں جب وہ پہنچی تھی تو وہاں پر اس کو بچہ نظر نہ آیا، ماں کی ممتا تھی، اس نے قدم تیز رفتاری سے آگے بڑھائے تھے، اللہ کو یادہ اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قیامت تک ہر حاجی ہر معتمر اس سنت کو زندہ کرے گا. اسی طرح سے رمی جمار والا معاملہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا مندی کے لیے یہ خواب کے اشارے پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وادی مینا تشریف لے گئے تھے، تو ان تینوں جگہوں پر شیطان مردود نے ہمارے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہلایا تھا، پسلایا تھا، تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مردود کرنے کے لیے اور اللہ تعالی کی طرف سے اس پر لعنت بھیجنے کے لیے تو پتھروں کے ذریعے سے اس کو ذلیل کیا تھا، جس کی سنت کو قیامت تک اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. اس ضمن میں اس بات کو بھی یاد رکھا جائے، جب 13 ذی الحجہ کے بعد آدمی مکہ مکرمہ جب واپس جائے گا، اب اس کے حج کے اعمال سب مکمل ہو گئے، اب اس پر ایک واجب باقی رہتا ہے، وہ طواف ودا ہے. طواف ودا کرنا واجب ہے، البتہ جن عورتوں کو حیض کا مرض لائق ہو گیا جس کی وجہ سے وہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے چھوٹ والا معاملہ ہے. البتہ اگر کوئی مستطیع ہوتے ہوئے اور طواف کرنے کی سکت ہوتے ہوئے کے باوجود اگر وہ طواف نہیں کرتا تو اس پر اس کو دم دینا پڑتا ہے. یہاں پر دم والی بات آئی، دم کا معاملہ جو ہے یہ قربانی کے اور خون کے بہانے سے متعلق ہے. بعض اعمال وہ ہیں جہاں پر بکرا دینا ہی ضروری ہوتا ہے. اب آپ سوال کریں گے، بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر وہاں کی بڑی رقم دے کر قربانی کرنے کی سکت نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کے لیے شریعت نے چھوڑ دی ہے اور یہ بتایا ہے ایسا شخص 10 روزے رکھے گا، سبعتن اذا رجعتم، 3 روزے تو وہی رکھے گا اور 7 روزے اپنے شہر میں آ کے رکھے گا، جس کی وجہ سے اس پر دم جو ہے بکرے کا وہ اس پر سے ساقط ہو جائے گا. بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جن پر فدیہ دینا واجب ہوتا ہے، فدیے کے اندر اختیاری معاملہ ہوتا ہے، یعنی یا تو وہ بکرا ذبح کرے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کو نصف یعنی 2 مت تقریباً 1 کلو سے کچھ زائد مقدار میں اناج وہ مساکین کے اندر تقسیم کرے، یا تو پھر وہ 3 روزے رکھے. یہ فدیے کی ادائیگی کا مسئلہ ہے. البتہ اگر کسی جانور کا شکار کیا ہے تو اسی طرح کا جانور وہاں لا کر چھوڑنا ضروری ہے. یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ رکھی جائے، طواف ودا کے لیے ضروری یہ ہے اس طواف کے کر لینے کے بعد اپنی سفری تیاری کے علاوہ کسی اور چیز میں آدمی لگا نہ رہے. اپنے سونے میں لگا رہے گا، اپنی چیزوں کی خریداری میں لگا رہے گا تو پھر اس صورت کے اندر اس کے لیے پھر اس کو دوبارہ طواف کرنا پڑے گا. اس زمرے میں کچھ مسائل وہ ہیں جو متفرق طور پر آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں. بعض لوگ وہاں جانے کے بعد عمروں کی کثرت کا اہتمام کر لیتے ہیں. عمروں کی کثرت یہ مطلوب نہیں ہے اور ہمارے سلف صالحین کا یہ معمول بھی نہیں رہا. البتہ والدین کا انتقال ہوا, وہ بلا عمرے کے انتقال کر گئے تھے, تو اس صورت کے اندر ایک آدھ عمرہ جو ہے ان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے, ورنہ اس معتمر کو, عمرہ کرنے والے کو اور حاجی کو زیادہ وقت حدود حرم میں کا مسجد حرام میں اپنے آپ کو رکھ کے زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے, کیونکہ دنیا کے اندر ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں کا طواف کرنا ہمارے لیے جائز ہے. اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا چکر لگانا ہمارے لیے ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے. اس ضمن میں ایک بات اور بھی ملحوظ رکھیے, مستطیع کا جب تذکرہ آیا تھا تو استطاعت کے ضمن میں یہ بات بھی جان لی جائے, بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی صحت مندی کے اندر مستطیع نہیں ہوتے, لیکن بیماری کے لائق ہو جانے کے بعد, عاجز ہو جانے کے بعد وہ مستطیع ہو جاتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے, اس اعتبار سے کہ وہ اپنے مال سے کسی کو حج کے لیے بھیجے گا, یا کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر مستطیع تھا تو اس صورت کے اندر بعد الممات اس کی وراثت تقسیم اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ اس کے حج کے صرفے کو الگ نہ کیا جائے اور اس کے لیے کسی شخص کو روانہ نہ کیا جائے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے باپ کے کی اس کیفیت کو نقل کرتی ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فدین اللہ احق بالقضاء, اللہ کا قرض ہے اس کی ادائیگی کی زیادہ فکر کی جائے جس طرح کے کسی انسان کے قرض کی ادائیگی کی فکر کی جاتی ہے. اس ضمن میں کوتاہی ہمارے ساتھ بالکل نہ ہو, بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو سواری پر سوار نہیں ہو سکتے تو وہ لوگ بھی اس آدمی اپنی طرف سے کسی کو حج کے لیے بھیج سکتا ہے, کیونکہ زاد و راحلہ یہ استطاعت کی علامت بتائی گئی ہے, اور ایسا جو سواری پر بیٹھ نہیں سکتا وہ غیر مستطیع ہوا اپنے جانے کے اعتبار سے لیکن مالی اعتبار سے مستطیع ہونے کی وجہ سے وہ اپنی طرف سے کسی کو حج کو بھیجے گا اور اس عمل کو ادا کرے گا. حج طواف الوداع کی ادائیگی کے بعد اب اس کا حج مکمل ہو گیا, اب اس کے بعد اس کا سوال یہ ہے کہ آدمی کا چند اعمال کا کر لینا اور اس کا حاجی قرار دے دینا یہ اس کے اعمال کے مکمل ہونے کی دلیل نہیں ہے, بلکہ وہ اس عزم مصمم کے ساتھ آئے اب میری آئندہ زندگی اللہ کی تابے داری اور فرما برداری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چلے گی, اور بعد میں جب اس کی زندگی کے اندر سدھار ہے اس بات کی علامت ہے کہ عند اللہ اس کے وہ اعمال قبول ہوئے, اور اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں اللہ نہ کرے اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کے عمل کے اندر کھوٹ تھا جس کی وجہ سے وہ عمل عند اللہ قابل قبول نہ ہو سکے. یہ تو حج کے اعمال ہوئے. تو جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو مدینہ منورہ کی زیارت بھی کر لیتا ہے. لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد, دنیا کے اندر تین مساجد ایسے ہیں بالقد مسجدوں کی طرف رخ کر کے قد کیا جا سکتا ہے, رخت سفر بانا جا سکتا ہے, مکہ مکرمہ, کعبۃ المسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصا. مسجد نبوی میں ایک نماز کی ادائیگی ایک ہزار نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے, مسجد اقصا میں ایک نماز کی ادائیگی 500 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے. پورا مسجد مدینہ منورہ یہ تاریخی ہے اور اس کے چپے چپے سے ایک دین کا پیغام اور ایمان کو جلا بخشنے والا پیغام ملتا ہے. عام کے سامنے مختصراً دو تین مسنون زیارتوں کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. مسجد نبوی اپنی جگہ مقدس ترین زمین ہے، اس کے اندر بھی ایک جگہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر مراد ہے، اور منبر شریف کے درمیان والی جتنی جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا گیا ہے، جنت کا باغ قرار دیا گیا ہے. یعنی ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ جگہ اٹھا دی جائے اور جنت کا حصہ بنے، یا یہاں پر مخلد ہو کر جو عبادت کرے گا انشاءاللہ وہ جنت کو پہنچے گا. آدمی جب مسجد نبوی میں داخل ہو تو عام مسجدوں کے داخلے کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھے، اور مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد دو رکعت تحیت المسجد ادا کر لے، پھر اس کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہو، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ میں جا کر السلام علیک یا رسول اللہ کہے، اور بعض لوگوں نے طویل سلام بھی سلسلے میں لکھا ہے. پھر ایک قدم آگے بڑھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہدیے سلام پیش کرے، پھر ایک اور قدم آگے پڑے، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرے، پھر اس کے بعد جتنا وقت ہو سکتا ہے اذکار کے اندر درود کی کثرت میں گزارنے کی کوشش کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رحمتوں کا نزول ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس شخص پر نازل ہوگی. اور ان لوگوں کے لیے جو اس جگہ نہ پہنچ سکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی سنائی ہے، جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتا ہے، کچھ فرشتے متعین ہیں جو اس سلام و درود کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو واپس لوٹاتا ہے اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. دوسری متنون زیارت یہ ہے قبا کو جایا جائے. یہ قبا وہ جگہ ہے جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑاؤ ڈالا تھا اپنے ہجرت کے سفر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے گھر سے پاکی اختیار کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کر کوئی بھی نماز ادا کرتا ہے، اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی جو مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ ضرور بھی ضرور بقیع میں حاضر ہو. 14,000 قبریں وہاں پر موجود ہیں، بلکہ اللہ سے دعا کر لے اے اللہ اس مقدس زمین میں مجھے موت عطا فرما، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اس زمین میں مر سکتا ہے وہ مرنے کی کوشش کر لے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. تو اس زمین اس قبرستان کی دوسرے قبرستانوں پر ایک امتیاز ہے، لہذا اس بات کی تمنا رکھے اے اللہ اس مقدس شہر کے اندر مجھے موت دے. اس کے علاوہ ایک اور زیارت ہے، وہ شہداء احد کی ہے. وہ جگہ پر جائے اور وہاں جا کر اس احد کے منظر کو اپنے سامنے لائے اور اس بات کو وہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے. جلیل القدر صحابہ سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تکمیل کے اندر غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے 70 پاکیزہ نفوس شہید کر دیے گئے. آج ہمارے ہر لمحے کتنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم ٹوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے اور ہم سنبھلنے کی فکر نہیں کرتے. تو وہاں جائے اور اس منظر کو اپنے سامنے لا کر اپنے ایمان کو تازگی لانے اور اپنے ایمان کی حلاوت کا چسکا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر لیں. بات طویل مقصود نہیں ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اس بات میں رہ گئے ہیں. حقیقت یہ ہے حج کرنے سے قبل آدمی کسی جانکاری رکھنے والے سے ضرور مسائل دریافت کر لے، اور جانے کے بعد بھی اگر کسی جگہ کوئی کسی عمل کے سلسلے میں کوئی کھٹک ہو کرنے کے بعد ہرگز ہرگز نہ پوچھا جائے، کرنے سے پہلے پوچھا جائے۔ بس اوقات بعض غلطیاں ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حج خطرے میں پڑ جاتا ہے اور اس کی کری کرائی محنت اکارت چلی جاتی ہے۔ لہذا اس موقع پر اپنے ساتھ کوئی معلومات کی کتاب بھی رکھے اور اس کے ذریعے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کرے، اور مسائل نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں تو معتبر علماء سے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کر لیں۔ میں اس موقع پر فکر و خبر کے جملہ ذمہ داروں اور کام کرنے والوں اور فکر افکار اسلامی کے ذمہ داروں کا تہے دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بروقت ایک ایسے پروگرام کا انعقاد کیا جس کے ذریعے سے حج کا ارادہ کرنے والوں کے لیے ایک گویا کے بہترین مواد فراہم ہوا، اور جو ان کے اندر حج کا جذبہ نہ تھا ان کو اس سننے کے ذریعے سے انشاءاللہ حج کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کے لیے مجھ سے بہتر کسی شخص کا اگر انتخاب کر لیتے تو وہ جملہ جو ہے جملہ نواحی سے اور مختلف گوشوں سے بات کو مکمل کر لیتا۔ جو گوشے تشنا رہ گئے ہیں اس سلسلے میں سوالات جوابات کے ذریعے سے علماء کرام سے مستفید ہوا جا سکتا ہے اور اپنی علمی پیاس بجھائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے اور ہم سب کو خالصۃ لوجہ اللہ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقدس زمین کو کی طرف ہم کو اللہ تعالی بار بار لے جائے اور ہم سب کو اپنی رضا کی زندگی نصیب کرے اور ایسی زندگی نصیب کرے مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جزاک اللہ خیرا احسن الجزا۔ ہم مانا کے بہت ہی مشکور ہیں کہ مانا نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکال کر ہمارے سامنے بہت ہی اہم باتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، اور حج کے فضائل و مسائل کے سلسلے میں اپنا قیمتی خطاب ہمارے سامنے رکھا۔ ہم مانا کے بہت ہی مشکور ہیں۔ ہم اس پروگرام کو فکر و خبر کے اسٹوڈیو سے نشر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا مولانا کا یہ اہم خطاب جو فضائل اور مسائل دونوں پر مشتمل تھا اور بہت سے اہم امور کی طرف مولانا نے جو توجہ دلائی ہے، انشاءاللہ یوٹیوب پر بھی دستیاب رہے گا، اور آپ حضرات کے لیے خوشی کی یہ بات ہے کہ بہت ہی جلد ان قریب انشاءاللہ اس سلسلے میں سوالات اگر آپ کو پوچھنے ہوں حج کے سلسلے میں، اسی طرح عید الاضحیٰ قریب آئے اس کے سلسلے میں، قربانی کے سلسلے میں، جو کچھ آپ کو سوالات پوچھنے ہیں انشاءاللہ وہ بہت ہی ایک وقت متعین کیا جائے گا جس میں آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور لائیو اس کو نشر کیا جائے گا، جس میں لائیو اس کے انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے، اور باقی فقہ شافعی کی جو آڈیوز ہے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ بھی مستقل افکار اسلامی میں آپ کو دستیاب ملیں گے، جتنے جوابات پیچھے گزر چکے ہیں، اور انشاءاللہ فکر و خبر پر بھی آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور ہم تمام ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور پسند کیا، اور اگر کوئی آپ کو اس سلسلے میں زحمت یا تکلیف اٹھانی پڑی تو ہم اس کے لیے بھی معافی کے خاصگار ہیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقی سیدنا محمد